الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے انسانوں کو ایک نظام یہ دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عقل کے مطابق گزاریں، اور یہ بتایا ہے کہ خود عقل اللہ کے نزدیک شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کئی مرتبہ انسانی زندگی عقل کے بغیر، اس کی رہنمائی کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اس کی کمی کوئی اور پوری نہیں کر سکتا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی کتھا سنائی. عرض کیا کہ میرا ایک دوست تھا اور وہ تجارت کے لیے چلا گیا اور اپنی یہ اونٹنی میرے حوالے کر گیا کہ تم اسے رکھو اور سال بعد میں اسے آ کر تم سے لے لوں گا. پھر میں نے اسے رکھا حتیٰ کہ وہ بیمار ہو گئی. تو یہ میری بیوی ہے، اس نے مجھے بار بار کہا کہ اسے ذبح کر لو قبل اس کے کہ یہ مر جائے اور کسی کے کام کی نہ رہے. تو میں اللہ سے ڈرتا رہا کہ یہ ایک امانت ہے، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، تو میں اسے ذبح کیسے کروں. پھر اللہ کے رسول وہ مر گئی اور میری بیوی نے مجھے اب مجبور کیا، اور اس نے کہا کہ فاقے پہ فاقہ آ رہا ہے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو کم سے کم اس کی چربی الگ کر لو، اس کو بیچ دو، کچھ تو گھر کا کام چلے. اور یہ اس پہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ امانت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس گوشت کے کھانے کی اجازت دی اور یہ بھی بتایا کہ اس مردار کی چربی کو الگ کر کے جو مرضی استعمال کرو. یہ دوسرا طرز ہے عقل کے بعد اور عقل پہ غالب، اور وہ خدا کی وحی ہے، اور خدا کی وحی یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑا سورس اور سب سے بڑا منبع علم کا، دانشمندی کا وحی ہے، کہ وحی کے مطابق زندگی گزاری جائے. اور دوسرا بڑا منبع اور سورس انسانی زندگی کا عقل ہے. اور بہت سے لوگ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے، اور بہت سے لوگ عقل سے کام لیتے ہیں لیکن شریعت کے خلاف چلتے ہیں. یہ دونوں اللہ کے ہاں مردود قرار پاتے ہیں، کیونکہ جو عقل وحی کی رعایت نہ کرے اور جو وہی جھوٹ پر مبنی ہو اور انسانی عقل کو مفلوج کر کے رکھ دے، ان دونوں کی باتیں خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. عقیدے میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ کوئی درمیانی چیز کا نام نہیں ہے، عقیدہ تو قطعی چیز ہے اور وہ عقل کی سمجھ میں بسا اوقات نہیں آتا. اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے یا نہیں تھے، قیامت میں آنا ہے یا نہیں آنا، تقدیر ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ قطعی چیز ہے کہ اللہ ہے اور اللہ نہیں ہے، قیامت ہے اور قیامت نہیں ہے. یہ عقیدہ اور عقل انسانی کئی مرتبہ یہاں پر مات کھاتی ہے، اسے کھانا چاہیے، کیونکہ عقیدہ جو انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہے، اور پہاڑوں کی مانند کا یہ وزن عقل کا ترازو چھوٹا ہے، اس میں نہیں تل سکتا. لیکن اللہ نے عقیدے میں اور عقل میں دونوں کو جو رہنمائی کے لیے متعین فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے اور اپنی مخلوق کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اور اپنی مخلوق کو اس کے حقوق پر پورے کرنے کے لیے عطا فرمایا. اسی ہر وہ دین اور ہر وہ عقل جو غریب اور امیر کے درمیان اتنا فرق پیدا کرے کہ غریب طبقہ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ٹھہرے، یہ جائے جہنم میں ایسا دین اور ایسی عقل پہ لعنت پڑے. اللہ نے کسی کو یہ نہیں سکھایا، اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم جنت کے وعدے پہ اور جہنم کے خوف سے اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جاؤ، نہ تمہارے بچے پڑھیں، نہ تمہاری عورتیں اچھی تعلیم حاصل کریں، نہ تمہارا گھر بنے، اور تمام وہ حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے تھے اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، ان میں سے کوئی حق ایسا نہیں ہے جسے کوئی بھی شخص ساکت نہ کر ساکت کر سکے. اس لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر تم میں سے ہر آدمی اس بات کا اہل ہے کہ نظام اسے گھر مہیا کرے، اور وہ بغیر کرائے کے ایک اچھی زندگی بسر کر سکے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ قرض کے بغیر، کسی کا احسان لیے بغیر، تم اپنا کھانا پینا، اپنا کپڑا، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنی سواری، اور گھر میں اپنی بیوی کے لیے ایک نوکر یا نوکرانی رکھ کے دو جو سارے حقوق اس کی بیوی کے ادا کرے، اور عورت کو اسی لیے اللہ نے آزادی دی تاکہ وہ ایک نئی نسل کی پرورش اور تربیت کر سکے. اللہ نے اس لیے نہیں لگایا اس کو کہ وہ کھانا بھی پکائے اور یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے، اس کی سب سے اہم ذمہ داری اس کی اولاد ہے، تاکہ معاشرے میں پروڈکشن بچوں کی اور اس کے بعد بچوں کی تعلیم اور تربیت، وہ ایک مثالی انسان بن کے دنیا کے سامنے آئیں. اس لیے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں دولت اور طاقت یہ دو مظاہر بن جائیں کہ جس آدمی کے پاس دولت ہے وہ عزت کا مستحق ہے، اسے انصاف ملے گا، جس آدمی کے پاس طاقت ہے وہ دولت کا مستحق ہے اور طاقت کی بنا پر وہ ظلم کو انصاف قرار دیے دے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس کا ظلم بھی انصاف ہے اور غریب کا انصاف بھی ظلم ہے. اتنا تضاد جب آ جائے تو پھر اگر لوگ جد و جہد نہ کریں اور غریب لوگ نہ اٹھیں اپنے حقوق کے لیے تو وہ صدیوں کے لیے امتیں مردہ ہو جاتی ہیں اور ہزارہا برس کے لیے وہ تہذیب برباد ہو جاتی ہے. غریب انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کو قتل کرے، غریب انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی عزت نفس کو ذبح کر دے۔ سرمایہ دار نے کارخانہ چلانا ہے اور وہ اس جوان لڑکے کو اس کی بہن کی گالی دے گا اور اس کی غیرت کبھی نہیں جاگے گی، اس لیے اسے کہ پتہ ہے سرمایہ دار نے پیسہ دینا ہے اور میں نے پیسہ لے کے گھر جانا ہے۔ عزت نفس برباد کر کے غربت میں عزتوں کا سودا کیا جاتا ہے، اور غربت اور امارت کے درمیان جو اتنا بڑا فرق ہے نا، انسانوں کو، تہذیبوں کو، اقوام کو کبھی بھی عروج سے نہیں ناپتے کہ انہوں نے اتنی بلڈنگز بنا لی، انہوں نے یہ کام کر لیا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، پیسے اتنے ہو گئے، اس سے نہیں ناپا کرتے۔ امریکہ اور آسٹریلیا کو اس پیمانے پہ نہیں ناپا کرتے، اس لیے کہ عروج کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، کچھ دہائیوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ صدیوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد مٹ جاتا ہے۔ قوم اور فرد کو ناپنے کا اصل پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک گرے ہوئے، غربت نے کس گراوٹ پہ پہنچایا ہے، کس سطح پر پہنچیں۔ اور جب سطح یہ ہو جائے کہ غریب اپنی عزت نفس کو ذبح کر دے، اور جب سطح یہ ہو جائے کہ تم پیدا جو ہوئے ہو یہ تمہارا جرم ہے، اس گھر میں کیوں پیدا ہوئے، اور غریب اس لیے کہ اس سے بڑا عذاب یہ کہ اس کی غربت کے سپرد دین بھی کر دیا جائے کہ اللہ کا نظام یہی ہے، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی تقسیم ہے، بیٹے تم غربت میں رہو، اللہ تمہیں جنت دے گا، بڑے درجے تمہیں ملیں گے، امیروں سے حساب بہت زیادہ ہوگا۔ یہ سب ڈھکوسلے وہ ہیں جو مذہبی رہنما تراشتے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ شعور نہیں دیتے کہ جس نظام نے تمہیں غریب اور بنیادی حقوق زندگی سے محروم کیا ہے، تم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، تم نے خود سادگی کی زندگی بسر کرنی ہے، دوسروں کو اس کی تعلیم دینی ہے۔ جتنا ایک سرمایہ دار کا حق ہے گاڑی پہ، اتنا ہی تمہارا بھی حق ہے۔ جتنی اچھی نوکری وہ کر سکتا ہے تم بھی کر سکتے ہو، فیکٹری اور مل اگر اس کی ہے تو تمہیں بھی کسی نے نہیں روکا۔ یہ شعور اس لیے پیدا نہیں ہونے دیا جاتا کہ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے تو مذہبی رہنما خزانوں اور پیسوں اور پیروں کے ہاں نذرانے اور گدی نشین یہ کیسے چلیں۔ غریبوں کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس نظام میں زندگی بسر۔ اسی جب کوئی کہتا ہے کہ نصیب یہی، مقدر یہی، ہم جیسے نالائکوں کو بڑی آگ لگتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تو تمہارا مقدر یہی ہے، تمہیں کس نے کہا کہ خدا نے تمہارا نصیب یہی لکھا ہے کہ تم ایک روٹی کو کھاؤ گے اور ایک رات کو بچا کے لیے رکھو گے۔ اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہم کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو لوگ خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو رزق یہ تمہارے لیے جو ہم نے رکھا ہے اس کے لیے محنت تم نے خود کرنی ہے، نظام کو تم نے خود بدلنا ہے، نظام میں پس جاؤ تو تمہاری اپنی مرضی ہے، نظام پر غالب آ جاؤ تو تمہاری مرضی ہے، ہم نے اس تقدیر کو تمہاری جد و جہد کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے، جو تم کرو گے اس کا صلہ تم پاؤ گے۔ اس لیے انسان اس نظام پر غور کرے کہ ہم مسلسل غربت کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں، ہم مسلسل گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہماری نسلیں تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں، ہماری نسلیں اس بات پر تنقید کرنے سے قاصر ہیں، مذہب کے خوف اور ڈر سے، اس اسلام کی جھوٹی تعبیر کے ڈر سے کہ حضرت ہر سال حج اور عمرے نفل کرنے کی بجائے کچھ اپنے محلے کا بھی خیال کرو، لوگ کس طرح زندگی بسر کریں گے اور کہاں جائیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ دار مذہب کا ٹھیکیدار بنتا ہے، کوئی جماعت جوائن کر لیتا ہے اور پھر فور ڈورز اور گاڑیاں اور کیا کیا آگے پیچھے ہوتا ہے، اور حضرت صاحب اتر رہے ہیں اور حضرت صاحب بیٹھ رہے ہیں اور حضرت صاحب کی اتنی عزت اور حضرت صاحب کا اتنا احترام، جا کر دیکھو حضرت کے کبھی کہو کہ اپنا اکاؤنٹ بھی حضرت دکھا دیں اور جو زمینیں خریدی ہیں وہ بھی ذرا دکھا دیں، اور کتنے ادارے آپ نے قائم کیے ہیں، یہ پیسہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ یہاں مذہب آڑے آ جاتا ہے اور مذہب کا سہارا لے کر مریدوں کا خون چوستے رہو، اور پھر اس مذہب کی بنیاد پر دو طبقات پیس کے رکھ دو اور عورتوں کو پیس دو، یہ سنا سنا کر حدیثیں کہ مرد کا تو اتنا حق ہے کہ اگر اس کے جسم سے پیپ بہ رہی ہے تو عورت اس کو پی لے اور چاٹ لے. ہمیں معلوم ہے کہ مستدرک میں یہ روایت آئی ہے، ایسے بے خبر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سینس میں اسے فرمایا. لیکن ان کو پیسو اور نتیجہ اس کا نکل رہا ہے، نتیجہ اس کا وہ امریکہ، وہ جو کراچی میں جلوس ایک نکلا تھا نا، وہ ہے. یہ ایسا شدید طوفان آ رہا ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس دین کو اپنے گھروں سے نکال دیں گی. یہ ایسا شدید طوفان آ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اگر یہ نظام نہیں بدلے گا، عورتیں دین کی صحیح مراد سمجھنے کی بجائے وہ مردوں کے ظلم سے تنگ آ کر پورا دین ہی چھوڑ بیٹھی ہیں. وہ مظاہرہ دیکھ لو، انہوں نے کہا رکھو ایسے دین کو اپنے پاس جو ہم پر اتنا ظلم کرواتا ہے. یہ مذہب کی وہ آڑ ہے جو سرمایہ دار نے لے رکھی ہے، اسے ہمیشہ تلقین ہے. اپنی 10 گرل فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ وہ مطمئن ہے، اور اس کو اجازت نہیں ہے کہ تم اخبار پڑھ لو اور ٹی وی دیکھ لو. یہ سارا نظام ایک تو اس پہ برستا ہے عورتوں پر، اور ایک جا کر برستا ہے غریبوں پر، کہ عورتوں کی اور غریبوں کی ساری زندگی دین کی جکڑن میں گزارو. تمہیں ہمت کیسے ہو گئی کہ تم بیٹھو اور سرمایہ دار اور یہ وزیر اور بڑے بڑے عہدے، جس کے پاس طاقت اور جس کے پاس دولت، غریب آدمی اسے سلام کر دے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، بس ذرا سا سر ہلا دینا ہے کہ بس سن لیا. اس سرمایہ کی بنیاد پہ سیاست ہے، اس سرمایہ کی بنیاد پہ ہم 70 سال سے چل رہے ہیں، اس سرمایہ کی بنیاد پہ ہم مارے گئے اور ہماری نسلیں ماری جا رہی ہیں، اس سرمایہ کی بنیاد پہ لوگوں کی صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں. جو بچہ سائنٹسٹ بن سکتا تھا، جو بچہ بہت بڑا ڈاکٹر بن سکتا تھا، عالم دین بن سکتا تھا، غزالی اور رازی جس کو جھک کے سلام کرتے، ہمارے ہاں ایسی ابلیٹیز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ سب ہے. اب بھی ہمارے بچے ذہین ہیں، اللہ کا شکر ہے، اب بھی ہمارے بچے ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جو عام انسانی عقل کی سطح سے بہت بلند ہیں. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دین مجھے یہ کہتا ہے کہ تو نے غلام بن کے رہنا ہے، اور دین مجھے یہ کہتا ہے کہ خبردار، ادب اور احترام ہے، اور ایسا ادب اور احترام ہے شیخ کا کہ اتنا ادب اور احترام تو ماں باپ کا بھی نہیں کرنا، اور کما کر ساری کمائی لا کر جھولی میں ڈال دینی ہے، اور ماں جیسے چاہے خرچ کرے، اور بیوی چاہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ کون سا دین ہے یار؟ ہمیں بھی سمجھاؤ. اس لیے دین کی زد غریبوں پر جا کر پڑے کہ تم غریب کے بیٹے ہو، تمہارا دین بھی غریب اور تمہارا خدا بھی اتنا غریب ہے کہ اس سے صرف 2-4 وقت کی روٹی مانگنی ہے، اور یہ مانگنا ہے کہ آرام سے ذرا کہیں سر چھپا کر کرا تمہارا پورا ہو جائے. رہ جائے، تمہارا خدا بھی اتنا غریب ہے، اس نے بھی دینا ہے تو سرمایہ دار کو دینا ہے، غریب کو نہیں دینا. یہ دین کے نام پہ سارے تماشے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ نسلوں کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. کیا اللہ نے ہم لوگوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس تمام نظام کو ہم دیکھیں اور چپ کر کے زندگی بسر کریں؟ اور خاص طور پہ وہ مذہبی رہنما جو قوم کی قیادت پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اس نظام کے خلاف نہ بولیں. پانچ، دس، پندرہ، بیس، پچیس اور تیس اور چالیس اور پچاس، اس حساب سے قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پس گئے لوگ، مر گئے لوگ، جو گھر کا کرایہ دیتا ہے بچوں کو پڑھائے گا کہاں سے؟ ہم سے پوچھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشیں اور جن کی امیدیں بس قبر کا پیٹ بھر دیں گی. اس کے بچے میں پوری صلاحیت ہے کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا عالم دین بن سکتا تھا. وہ کہتا ہے میں کدھر سے پیسے لاؤں گا اور کدھر سے اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا. اسے تلقین کی جاتی ہے کہ بچے کم پیدا کرو تاکہ تم اس کے اخراجات پورے کر سکو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بے حیائی عام ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عورتیں اس دین کو گھر سے نکال دیں گی، اور وہ صاف کہیں گی کہ ہمیں کوئی ایسا دین منظور نہیں ہے جس میں عورت غلام کی حیثیت، باندی کی حیثیت، لونڈی کی حیثیت سے زیادہ اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں. اور گرنے کی سطح عزت نفس کو قربان کرے. غریب آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سر اٹھا کر چلے. غریب آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کبھی مہینے میں تمنا کرے کہ میں گوشت کھا لوں. غریب آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عید شبرات پہ بھی اپنے کپڑے اور جوتے بدل لے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے دین کا یہ مفہوم بنا لیا ہے کہ اللہ کا دین ہے، نصیب ہے تمہارا، مقدر ہے، اب کیا کریں، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے جب وہ مر رہے ہوں گے کہ فیما کنتم، تم نے زندگی کہاں گزاری؟ قالوا کنا مستضعفین. وہ مار جب پڑے گی نا کہیں گے ہم زمین میں بہت کمزور تھے. اللہ کہتا ہے میرے فرشتے کہیں گے کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کہیں اور ہجرت کر کے چلے گئے ہوتے. یا تو آدمی ظلم کے خلاف جد و جہد کرے، اور پھر یا پھر دوسری بات یہ کرے کہ ظالم کی گرفت سے نکل جائے. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. غلط چیز کو یا صحیح ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے، اس کے علاوہ تیسرا طریقہ کوئی نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر ایک شخص بھوکا رہ گیا شہر میں چالیس دن کے لیے، اللہ امان اٹھا لیتا ہے ایک وقت کے فاقے سے. غریب ایک آدمی بھوکا رہ گیا، غربت کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکا، ایک وقت کا فاقہ، اللہ چالیس دن کے لیے فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے اس شہر سے کہ اب مرتے ہیں تو مریں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور اسی لیے جو سمجھدار تھے، جو دانا تھے، جو عقل مند تھے، وہ اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ عہدے بہت آسان ہو جاتے ہیں لینے، اور اللہ کے ہاں اس سے رستگاری بہت مشکل ہو جاتی ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ تمہارے یہ عہدے، ماں دودھ پلاتی ہوئی بچے کو اچھی لگتی ہے اور یہ عہدہ چھنتا ہے تو پھر اس وقت ماں وہ ہو جاتی ہے جو دودھ چھڑانے والی ہوتی ہے، اور بچہ اس پہ اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے. اس لیے ایسے نہیں ہے کہ ظالمانہ نظام پہ لوگ چپ ہو جائیں. لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کریں، لوگوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف بولیں، فرد کی بجائے نظام کے خلاف بولیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. جس برطانیہ اور امریکہ کے ٹیکس کی مثالیں سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے، اس برطانیہ میں کتنے قتل ہوتے ہیں، اس برطانیہ میں بیوہ عورت کے لیے کیا ہوتا ہے، اس برطانیہ اور امریکہ میں شوہر کے مرنے پر جائیداد میں کتنا حصہ ملتا ہے، اور اس برطانیہ اور امریکہ جہاں کے ٹیکس کی مثال میں دی جاتی ہے وہاں کا تعلیمی نظام کیسا ہے. انہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. نتیجہ یہ کہ جیسے وہ چاہتے ہیں چلاتے ہیں. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ اگر انسان کے گر فرد گوید, اگر آدمی کہے کہ میں خدا ہوں تو سرزنش بے اس کو مارو, تکلیف دو, سزا دو, اسے کیوں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اگر قومیں بے گوید, اگر قوم کہے کہ اس وقت ہم خدا ہیں, ناروا نیس, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, جو کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ ماننے کے قابل. غریب آدمی کی کیا رائے, غریب آدمی کا کیا ووٹ, اور غریب آدمی کی کیا زندگی, یہ سب کیا ہے, اور اس میں تبدیلی کیسے آنی چاہیے. اور غریب کا خون نچوڑ کر وہ جو سرمایہ داروں کے ہاں دعوتیں ہیں, اور سرمایہ داروں کے ہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, یہ آخر کون سا نظام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, جب لوگ ظلم کو برداشت کرنے لگے, متعدد احادیث میں آیا ہے, اور جب لوگ ظلم کے خلاف نہ بولیں, اللہ تعالی ان سے اپنی نصرت اور مدد کو ہٹا لیتا ہے. اللہ کے دین نے ایسی کوئی تلقین نہیں. اللہ کے دین نے بتایا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے برابر کا کھانا مہیا کرے. یہ جاننے والے جانتے تھے, عہد پڑا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ لمبا قد اور گورے چٹے اور مضبوط بدن کے مالک, ان کا نوکر کہتا ہے مجھے رونا آ گیا ایک دن دیکھ کے, جب وہ رنگت بدل گئی, تبدیل ہو گئی, سفیدی سے دوسری طرف کو چلی گئی, اور جب میں نے دیکھا اس انسان کی گالیں بھری ہوئی ہوتی تھی اور اندر پچک گئیں, تو میں نے اس دن کیا کیا, روٹی رکھی اور زیتون کا تیل رکھا کہ دوپہر کو وہ کھا لیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا, اسلم, اللہ کا شکر ہے میری ساری رعایا کو یہ میسر ہو گئی ہے, قحط ختم ہو گیا ہے, ہر ایک کو روٹی اور زیتون کا تیل ڈبو کے کھانے کو مل رہا ہے. اس سے کہا, اللہ امیر المومنین, ایسے نہیں, مجھے آپ کو حالت دیکھ کے ایسے ہو گیا, تو میں نے اپنا ذاتی استعمال کے لیے دیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زیتون کا تیل اٹھا کر الگ کر دیا اور فرمایا, عمر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عوام جو کچھ کھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کھائے. اللہ نے کہا, سبغ للآکلین, اور زیتون کا تیل ہم دیتے ہیں. کیا مزہ آتا ہے کھانے والے کو جب وہ اس میں روٹی کو ڈبو کر کھاتا ہے, زیتون میں, زیتون کے تیل میں روٹی کو ڈبو کر کھانا اللہ کی مراد پوری کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے انعام کیا. صرف سرمایہ داری کا حق ہے, غریب کا حق نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ مذہب اور دین یہ جو صرف دو کے لیے رہ گئے نا, غریبوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, باقی جو مرضی کرتے رہو. اور پھر وہ مذہبی ٹھیکیدار جا کر سرمایہ داروں کو ایسی تسلیاں دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھو نہ پڑھو میرا ذمہ ہے. پیر صاحب بتاتے ہیں کہ تم کو کچھ مرضی کرتے رہو, چار سے زیادہ بھی کر لو تو میرے ذمہ ڈال دینا, ہم قیامت میں تمہیں چھڑا لیں گے. اور جو مرضی شراب ہے تو اس طرح جائز ہو سکتی ہے, عیاشی ہے تو اس طرح. اور حضرت کبھی آپ باہر بھی چلے جائیں, اگر یورپ چلے نا, پھر اس وقت تو واپسی پہ حج بھی کر لیں. یہ سب ڈھکوسلے اور یہ سب ہیلے بہانے کیا ہیں, ان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف ہوتا تو وہ کہتا کہ اس نفلی حج کو چھوڑ دیں اور یہ پیسہ اپنے محلے میں خرچ کریں, حضرت اس نفلی عمرے کو چھوڑ دیں, اور اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کے ملازمین, آپ یہ پیسہ ان میں بانٹیں, ان کے گھر میں بھی چار دن خوشی کے آئیں. مگر یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے, اللہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی توفیق بخشے. ایک بات بیٹھیے. دوسری بات, اچانک ارشاد فرمایا گیا کہ ذی الحج کے متعلق چاند نظر آ گیا سعودیہ میں, اور آج ہمارے یہاں رویت کا امکان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس ایک حدیث پہ بھی عمل ہو جائے نا تو بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو لوگو اس کے روزے رکھو 9 تاریخ تک، یکم ذوالحج سے لے کے 9 تک، اور آپ نے فرمایا اس میں سے تمہارا ہر ایک روزہ 1 سال کی نفل روزوں کے برابر، سال بھر نفل روزے رکھتا رہے۔ فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 دن ذوالحج کا روزہ رکھ لے، 2، 3، 4 حتیٰ کہ 9، اور آپ نے فرمایا 9 ذوالحج کا روزہ تو سنتن من قبل ہی و سنتن من بعد، تمہاری زندگی کے 1 سال پچھلے گناہ معاف کرا دے گا، اور جو آئندہ سال زندگی آ رہی ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ سے معافی مانگنا حیا کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں نا ہم، اس سے 100 گنا زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے معافی حیا کی طرف لوٹاتی ہے۔ اس کا کیا ربط ہے اب وقت نہیں ہم بیان کریں، لیکن ہمیشہ یاد رکھو استغفار اور استغفار اللہ کی معافی کے اعمال انسان میں حیا کو بڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا سنت من بعد، 1 سال اگلے بھی، ایک یہ فرمایا اور ایک یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذوالحج کی راتوں میں عبادت کرو، اور آپ نے کہا تمہاری ہر رات کی عبادت یہ لیلۃ القدر سے افضل۔ جس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں اور جس لیلۃ القدر کے لیے 9 راتیں 10 راتیں بسر کرتے ہیں، اس سے فرمایا ایک یہ ہر رات اس کی، اور آخری رات یعنی جب صبح عید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا دونوں چیزیں ہیں، ایک تو اس کی عبادت کا بتا دیا کہ وہ لیلۃ القدر سے افضل، اور آپ نے فرمایا دوسرے اس رات میں اللہ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، اور تم اگر اس رات عبادت کرو گے تو اللہ کی طرف سے انعام کے مستحق ٹھہرو گے۔ وہ کیا انعامات ہیں پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذوالحج کو اللہ کو سب سے زیادہ اچھا عمل یہ لگتا ہے کہ تم اللہ کے لیے خون بہاؤ، اللہ کے لیے جانور ذبح کرو۔ وقت تو ہو گیا لیکن ایسی ایک واقعہ خیال میں زبان پہ آئی گیا۔ فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک فقیر رہتا تھا، اور عرفات کے میدان میں پہنچ گیا کسی طرح، قافلے چلتے تھے کسی نے ساتھ رکھ لیا، جب عرفات میں پہنچا پھر منا میں آیا رمی کرنے کے لیے، شیطان کو پتھر مارنے کے لیے، تو کہتے تھے میں اسے دیکھ رہا تھا ہمارے محلے کا فقیر ہے، اسے کہا پروردگار آج قربانیوں کا دن ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ساری عمر قربانی فرض نہیں ہوئی، وہ ہر چیز دے دیتے تھے، میں ان کا امتی، مجھ پہ بھی آج تک قربانی فرض نہیں ہوئی، لیکن آج جی چاہتا ہے کچھ پیش کروں، تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری مملکت میں آیا ہوں، تیرے دارالحکومت میں آیا ہوں، کچھ پیش کروں۔ اور کہنے لگا اے رب لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، آج مجھے لے لے، میری قربانی قبول فرما لے۔ فضیل کہتے ہیں میں حیران ہو کے سن رہا تھا، کلمہ پڑا، گرا اور جان دے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو یہ قربانی پیش کرتے ہیں۔